بالله من شر الشيطان الذين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہ سبحانہ و تعالی کی خاص تربیت جس بندے کو حاصل ہوئی ہے، وہ بندے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے میری تربیت کی اور اللہ نے نبی کی تربیت کی. میں نبی کریم کا اعزاز ہوں اور خود نبی کریم اللہ کا مرتبہ ہے کہ جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پسند کا بنایا ہے. دعاؤں میں وارد ہے، ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں: پروردگار، تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی تو بندہ اللہ کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ویسے ہی ہے، طاقت والا، قدرت والا، حلیم، کریم، تمام صفات حسنا کا مالک، تمام صفات حسنا اور تمام اسماء حسنا کا مالک، وہ ذات الوہیت جیسا بندہ چاہتا ہے ویسے ہی پروردگار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، جیسا بندہ چاہتا ہے ویسے ہی ہے خدا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا بندہ بھی ویسے ہی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے؟ بندہ بھی ویسے ہی عبادت گزار ہے، ویسے ہی اونچی ہے، ویسے ہی فرما بردار ہے، ویسے ہی اپنی روح کو جان اور کو حفظ کرنے والا ہے اور اپنے آپ کو پاس رکھنے والا ہے جیسا کہ اللہ چاہتا ہے ویسے ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق بندہ ڈھل جائے. عبدی اطعمی حتی تجعلک مثلی، اے میرے بندے، تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے صفات کا مظہر بنا دوں. میں سمیع ہوں تو تجھے بھی سمیع بنا دوں. میں بصیر ہوں تو تجھے بھی بصیر بنا دوں. میں نہیں چاہتا کہ یہ خوبیاں، یہ فضائل جو ذات ربوبیت کا حصہ ہے وہ اس کی ذات تک رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ تمام فضائل اپنے بندوں تک منتقل کر دے. وہ تو کوئی چیز کو روکتا نہیں ہے، وہ تو غنی مطلق ہے، لیکن پروردگار یہ کہتا ہے کہ تم اپنے قلب کے دریچوں کو کھول کے نہیں دیتے اقتصاد فضائل کے لیے. تم کیوں فضیلتیں حاصل نہیں کرتے جبکہ میں دینے کے لیے تیار ہوں؟ تم دینا کیوں نہیں چاہتے؟ تم سمیع کیوں نہیں بننا چاہتے؟ تم بصیر کیوں نہیں بننا چاہتے؟ تم آنکھوں کو کھول کر دیکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ جو بندے اپنے آنکھوں کو کھول لیتے ہیں، پروردگار ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے: دیکھو لنوریا ملکوت السماوات والارض. کہتے ہیں: ابراہیم آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں ملکوت السماوات والارض کے راز کو تمہیں آشنا کرتا ہوں. پھر بندہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس کے حجابات کو اٹھائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر بندے کی راتوں پر سے حجابات اٹھے اور کائنات کو پائے جانے والے اسرار کو بندے بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے, اس کی کبریائی کا مشاہدہ کر سکے. اللہ نے اسے عقل اس لیے دی ہے, سمجھ اس لیے دی ہے تاکہ وہ معرفت پروردگار حاصل کر سکے اور کائنات کے چھپے ہوئے اسرار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے, سمجھ سکے, اللہ کی قدرت کو جان سکے. نہ صرف یہ کہ وہ قدرت کو دور سے جانے گا, بلکہ جیسے جیسے وہ قدرت سے قریب ہوتا جائے گا وہ خود بھی طاقتور ہوتا چلا جائے گا. نہ یہ کہ معرفت حاصل کرے گا تو وہ معرفت سے دور رہے گا, بلکہ بامعرفت کہلائے گا, اس کے علم میں اضافہ ہوگا, اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا. اس لیے کہ عالم و معلوم الگ الگ نہیں ہوتے, بلکہ علم اور عالم جب ملتے ہیں تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں, علم و عالم و معلوم ایک ہو جاتے ہیں. تو فضیلت پروردگار عالم یہ چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں فضیلتیں چاہیے, اگر تمہیں میری پسند کا بننا ہے تو تمہیں مصطفیٰ کی پیروی کرنا ہے, تمہیں نبی کریم جیسا بننا ہے. اس لیے کہ میں نبی کو بہت چاہتا ہوں, میں نبی کو بہت پسند کرتا ہوں, نبی کی عادتیں مجھے بہت پسند ہیں, نبی کریم کا انداز مجھے بہت پسند ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم ویسے ہی بیٹھو جیسا میرا محمد بیٹھتا ہے, تم ویسے ہی اٹھو جیسے میرا محمد اٹھتا ہے, تم ویسے ہی سونا جیسے میرا محمد سوتا ہے, تم آپس میں ایک دوسرے سے ویسے ہی ملنا جیسے میرے محمد ملتے ہیں. تمہارے اندر وہی کیفیت کیسی پیدا ہونا چاہیے, وہی ایمان پیدا ہونا چاہیے جو میرے محمد کے پاس ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ ان کے جیسے ہوں, اسی لیے تو نماز میں سورہ حمد کو معلوم قرار دیا گیا اور سورہ حمد میں یہ بات رکھی گئی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ دکھا جس پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی, ان پر ان کا راستہ دکھا کہ جس پر تم نے اپنی رحمتیں نازل کی, نہ صرف رحمتیں نازل کی بلکہ رحمت کا مجسم بنا دیا, بلکہ نعمت کا مجسم بنا دیا. ان کی پیروی, ان کا راستہ, ان کا راستہ نہیں جن پر تم نے اپنا رزق نازل کیا. یعنی اللہ کے موجود بندوں کی ہم پیروی نہ کریں, ان کے راستے پہ نہ چلیں کہ جس پر تم نے غضب نازل کیا. فرعون پر تم نے غضب نازل کیا, نبوت پر تم نے غضب نازل کیا, شداد پر تم نے غضب نازل کیا, امیر شام پر غضب نازل کیا, یزید پر غضب نازل کیا. تو ان کا پیرو ہمیں نہ بنا, ان کے نقش قدم پہ ہمیں نہ چلا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ بندے رہے ہیں جو جس کو تو پسند نہیں کرتا, یہ اکڑنے والے تھے, یہ مغرور تھے, یہ کسی کو معاف نہیں کرتے تھے, یہ غصے کو پینے والے نہیں تھے, بلکہ یہ لوگ تھے کہ جو غیر ولا فینا الناس, یہ لوگ گردار تھے. اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو غصے کو پی جائے اور دوسروں سے رہ جائے. اللہ رسول اکرم جیسے بندے کو پسند کرتا ہے, یہ نہیں کہ اس نے کچرا پھینکا اس کے لیے بدعا کر دیا, اس نے جو ہے پتھر پھینکا اس کے خلاف جو ہے وہ بدعا کر دی اور اس سے انتقام لینے لگے اور اس کو گالی دینے لگے اور اس کے خلاف جو ہے اللہ نے بغاوت بلند کر دی. نہیں, نبی کریم کے جیسے ہو کہ جس طرح سے نبی نے اس ادبی کا مظاہرہ کیا اس طرح, اور رسول اللہ جیسے تھے ویسے انہوں نے علی کو بنایا, اور جیسے علی مرتضیٰ تھے انہوں نے چاہا کہ میرے اصحاب کو بھی میں اپنی طرح بنا لوں. تو جناب مالک اشتر کو کیسے بنایا تھا؟ جیسے علی چاہتے تھے ویسے مالک اشتر کو تیار کیا. تو مالک نے کیا کیا؟ وہی کیا جو علی کرتے تھے. ایسے ہوتے ہیں اتباع کرنے والے, ایسے ہوتے ہیں پیروی کرنے والے کہ مالک اشتر کو جب کسی دکاندار نے جھڑک کیا, جانتا نہ تھا, پہچانتا نہ تھا کہ مالک کون ہے, جب جھڑک دیتا ہے وہ شخص اور ناراض ہو جاتے ہیں, ناراضگی پیدا ہوتی होती है तो नाराजगी का इजहार नहीं करते, नाराहत होते हैं तो नाराजगी का इजहार नहीं करते, बल्कि मस्जिद की तरफ जाते हैं। वो ईश्वर जो पहचानता है वो कहता है तूने नहीं पहचाना कि ये मालिक ईश्वर है, ये अली का गुलाम है, खास है। ये सुनता था कि दुकानदार थरथराने लगता है, क्योंकि लोगों का निजाम ये होता है कि कामदारों के आगे छुप जाते हैं, कमजोरों को दबाते हैं। ये अल्लाह उनके सामने पेश करते हैं जो ताकतवर नजर आता है, जो उनके सामने बदला हो जाते हैं जो लोग कमजोर होते हैं, जो नातवान होते हैं। ये आप देखेंगे जितने बड़े बड़े पहलवान हैं, ये लोग क्या है, ये पहलवान हमेशा पहलवानी नहीं दिखाते, अपने से कोई बड़ा नजर आता है तो यही पहलवान छुप जाते हैं, और जब कोई कमजोर नजर आता है तो उसे गाली भी देते हैं, मारते भी हैं, झिड़कते भी हैं। क्योंकि ये जितने पहलवान होते हैं वो हमेशा दूसरे को जलील करना जानते हैं, मारना जानते हैं, मार खाना नहीं जानते। पहलवान वो नहीं है जो मारे, पहलवान वो है जो मार खाने की कला है। तो बहरहाल जब उस शख्स को ये मालूम होता है तो वो दौड़ने लगता है, वो समझता है कि कोई इंतजाम लेने की जरूरत, जबकि वो नहीं जानता बुजुर्गों की सिफत ये होती है कि वो कमजोरों और हाथ नहीं उठाते। उनकी सिफत क्या होती है, वो ताकतवरों को छुटाने की कोशिश करते हैं और कमजोरों को माफ करते हैं। ईमानदार है ये मामूली आदमी, इसके कमजोर आदमी इसे माफ कर दो, ये बेचारा है इसे माफ कर दो। नहीं, अगर फिरौन हो तो खड़े हो जाते हैं, ताकत के मुकाबले में नहीं झुकते, कुव्वत के मुकाबले में नहीं झुकते। अमीरुल मोमिनीन ने क्या तरबियत दी थी, यही तरबियत दी थी एक वाली, और पहले ही दिन यही कहा था कि मैं हक को वापस दिलाऊंगा उन कलीदों का हक जो उनसे हड़प लिया गया है, उन कमजोरों का हक, उन यतीमों का हक जो सर्व कर लिया गया है, जो उनसे छीन लिया गया है, उनके हलक से निकाल लूंगा जो काफिर घरों में निकल गया है। ये था अमीरुल मोमिनीन का चर्चा। तो मालिक कैसे बदला दे सकते थे, वो शख्स पीछे दौड़ता है, समझता है कि मालिक पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे पीछे जाता है तो क्या देखता है कि मालिक मस्जिद में दाखिल हुआ है। मस्जिद में दाखिल होने के बाद दस्त दुआ को बुलंद करके इसके हक में दुआ करते हैं कि परवरदिगार इसके अखलाक को दुरुस्त कर दे, इसके किरदार को दुरुस्त कर दे, इसको अपना मुफ्ती और फरमा बरदार बना दे। जब वो सुनता है तो पदमों में देता है सलवात। कैसे थे नबी करीम इसका अंदाजा लगाइए, ये सब ये उम्मत के जितने फजाइल हैं ये सारी फजीलतें नबी करीम से सराबीर होती हैं। आपके वजूद की शुआएं हैं जो उम्मत के यहां जहां जहां पर किरदार है, किरदार मोहम्मद ही नजर आए, समझो वो मोहम्मद मुस्तफा का किरदार है।
हाय हाय नबी فضیلت حضور اکرام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوص دل سے بلند تر سلام
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی ایسے تھے کہ وہ ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے غلام بیٹھا کرتے ہیں۔ نبی کی بیٹھک غلاموں کی طرح ہوا کرتی تھی، وہ شاہوں کی طرح نہیں بیٹھتے تھے بلکہ غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے۔ جب وہ غلاموں کے درمیان بیٹھ کے کھانا کھاتے تو سامنے آنے والا یہ نہ پہچانتا کہ ان میں سے رسول گرامی قدر کون ہے، بلکہ اس کا ایوب محمد، تم نے محمد کون ہے، تم نے محمد کون ہے بتاؤ۔ نبی کریم کی زندگی ایسی زندگی تھی، نبی فقیرانہ زندگی پسند کرتے تھے، نبی غریبوں کی زندگی پسند کرتے تھے، قوم کے سب سے بستر مخلوقات کے ساتھ نبی کریم غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ نبی کریم کی روش ایسی تھی، نبی کریم کا کردار ایسا تھا، نبی شاہانہ لباس نہیں پہنتے تھے، غریبوں کا لباس پسند کرتے تھے، غریبوں کی بیٹھک پسند کرتے تھے، غریبوں کو دوست رکھتے تھے، یتیموں کو دوست رکھتے تھے، بے سہارا لوگوں کو دوست رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی سواریوں کو بڑی سواریوں پہ ترجیح دیتے تھے. لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں بڑی سواریوں میں بیٹھے, بڑی بڑی گاڑیوں میں, مہنگی گاڑیوں میں بیٹھے. نبی کریم مہنگی گاڑیوں اور اونٹ کی سواری یا بہترین عربی گھوڑے کی سواری کو پسند نہیں کرتے تھے, بلکہ خچر کی سواری کو, گھوڑے کی سواری کو ترجیح دیتے تھے. چھوٹی سواریوں کو بڑی سواریوں پر ترجیح دیا کرتے تاکہ ان غریبوں کا دل نہ ٹوٹے اور یہ لوگ اپنے آپ میں احساس سے کمتری نہ پیدا کرے اور یہ نہ سمجھے کہ گھوڑے پہ بیٹھنے والے بلند ہوتے ہیں, گدھے پہ بیٹھنے والے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, محلوں میں رہنے والے بڑے ہوتے ہیں اور بوڑھے پہ بیٹھنے والے چھوٹے ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے قلعوں میں رہنے والے عظیم انسان ہوتے ہیں اور چھوٹیوں میں زندگی گزارنے والے کمزور انسان ہوتے ہیں. تو نبی کریم نے کیا کیا؟ اصل میں نبی کریم یہ بتا رہے تھے فضیلتوں کا معیار بڑی سواریاں نہیں ہے, فضیلتوں کا معیار بڑی حویلیاں نہیں ہے, فضیلتوں کا معیار دولت کا امبار نہیں ہے, فضیلتوں کا معیار اقتدار حاصل کر لینا نہیں ہے, کرسی پہ بیٹھ جانا یہ کمال انسانیت نہیں ہے, بلکہ انسان کا کمال یہ نہیں ہے, انسان کا کمال اس کے اخلاق ہے, انسان کا کمال اس کا کردار ہے, اس کا ایمان اس کی دولت ہے. جس کے پاس ایمان ہے, جس کے پاس خدا ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے. یہ تو امام حسین نے فرمایا تھا کہ جس کا تلاش میں بنا کے تھا, جس نبی کریم کی زندگی کا ماحول ہے تو امام حسین کے اصل میں کردار ہے, نبوت سمجھنا ہے اور سنت رسول کو سمجھنا ہے تو ان کے ان آئینوں میں دیکھو یا حسن مصطفیٰ سے سنو یا حسین شہید کربلا. امام حسین کہتے ہیں مادا بچت من فقدت و مادا فقد من بچت, خدا سا نے عرفان کا کہ اس نے پروردگار اس نے کیا کھو دیا ہے جس نے تجھے پا لیا ہے اور اس نے کیا پا لیا ہے جس نے تجھے کھو دیا. پورے معیارات کو بدل دیا, پورے نظریات کو بدل دیا. یہی چیز یہ تو نبی آئے تھے, نبی آئے تھے ان معیارات کو بدل دے, اس میزان کو بدل دے, اس ترازو کو بدل دے کہ جس کے اندر دولت تولی جاتی ہے, جس کے اندر اقتدار کو تولا جاتا ہے. یہ دولت ہو یا اقتدار ہو یہ انسان کے باہر کی چیز ہے, لباس انسان کے باہر کی چیز ہے, سواریاں انسان کے باہر کی چیز ہے. سواریوں کے بہتر ہونے سے سوار نہیں بہتر ہو جاتا, سوار کو بہتر ہونا ہے سواریوں کو. تبدیلی جو آنا ہے اس دنیا نے جو ترقی کی ہے, یہ جو نیا تمدن اور یہ نئی ترقیاں اور یہ نئی ٹیکنالوجی, یہ تو کچھ بھی ترقی ہوئی ہے, یہ کس کی ترقی ہے؟ اس کو لوگ انسانوں کی ترقی بتا رہے ہیں, یہ انسانی تمدن اور انسانی سویلائزیشن کی ترقی بتا رہے ہیں کہ انسان بڑا ہو گیا, انسان کے اندر تبدیلی آ گئی, انسان اونچا ہو گیا. یہ 21ویں صدی کا انسان ہے جو جہاز میں بیٹھ رہا ہے, راکٹوں میں بیٹھ رہا ہے. یہ وہ انسان ہے کہ جو بلند ہو چکا ہے, ترقی یافتہ انسان ہے. وہ کل کا انسان نہیں جو جھوپڑی میں رہا کرتا تھا, یہ کل کا انسان نہیں ہے جو سائیکل پہ گھوما کرتا تھا, اب یہ جہاز میں بیٹھنے کے قابل ہو گیا ہے, یہ ہواؤں میں اڑنے لگا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں یہ کس کے اندر تبدیلی آئی ہے کہ کل کا انسان یہ پورے کرکٹ کو جمع کرتا تھا اور جو ہے یہی لکڑیوں کو کاٹ کر جو ہے وہ کھانا پکایا کرتا تھا, لیکن آج گیس سلینڈر آ گیا ہے تو تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ کل جو ہے مٹی کے برتن میں کھایا کرتا تھا, آج چاندی اور سونے کے برتن میں کھا رہا ہے, تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ یہ تبدیلیاں ہیں کہ پہلے کبھی کے مکان میں رہتا تھا اور اب جو ہے محلوں میں رہنے لگا, تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ لیکن یہ ساری تبدیلیاں آپ جو محسوس کر رہے ہیں کہ کل پتوں والا لباس پہنتا تھا آج جو ہے ریشمی لباس پہن رہا ہے, تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ کہ کل گدھے پہ بیٹھتا تھا, خچر پہ بیٹھتا تھا اور آج جہاز میں بیٹھ رہا ہے, کار میں بیٹھ رہا ہے, تبدیلی آئی. لیکن یہ تبدیلی انسانیت کی تبدیلی ہے یا اشیاء میں تبدیلی آئی ہے؟ سامان بدلا ہے, انسان نہیں بدلا. بدلا کیا ہے؟ مکان میں ترقی آئی ہے. ایک کل کا مکان کویلی کا تھا, آج کا مکان حویلی میں بن رہا ہے تو تبدیلی مکان میں آئی ہے, آپ کی ذات میں نہیں آئی ہے. وہی تو میں نے ابھی کہا سواری بدلی ہے, سوار نہیں بدلا ہے. سواریوں میں تبدیلی آئی ہے, مکان میں تبدیلی آئی, لباس میں تبدیلی آئی. تو لباس ترقی یافتہ ہوا ہے, یعنی لباس جو کل پتے کا تھا, کل جو کاٹن کا تھا, آج وہ ریشمی ہوا, تو کیا بدلا؟ لباس کی تو بدلا ہے. باورچی خانے میں تبدیلی آئی ہے کہ باورچی خانہ بدلا ہے, فرش بدلا ہے, جو بوریا تھا وہ تعلیم میں بدل گیا. تو بوریے نے ترقی کر کے فرش کی جگہ لے لی ہے, کویلیوں نے ترقی کر کے جو ہے آرسی کے چھت میں تبدیل ہو گیا ہے. تو اب جو تبدیلیاں آئی ہیں, وہ تبدیلیاں جو آئی ہیں وہ انسان کی رہائش کی تبدیلیاں ہیں, نہ کہ انسان کی ذات کی تبدیلیاں ہیں. وہی جہالت جو کل تھی وہ آج بھی موجود ہے. کتنے ایسی قومیں ہیں کہ جن کے پاس اخلاقی تبدیلی نہیں آ سکی, اور انسانی کردار آگے نہیں بڑھ سکا, اور انسان کے ایمان میں ترقی نہیں پیدا ہو سکی. اور اگر ایمان میں ترقی پیدا ہو جائے تو یہ ہتھیاروں کی دوڑ ختم ہو جائے گی. مومن ہو تو بے دیر کی لڑتا ہو جائے. ایمان کے مقابلے میں نہ کل ہتھیار, نہ کل کے ہتھیار کام کر رہے تھے, نہ آج کے ہتھیار کام کر رہے تھے. کل کی ٹیکنالوجی بھی ایمان کے سامنے فیل ہو گئی تھی, آج کی ٹیکنالوجی بھی فیل ہو گئی ہے کہ اتنے ہتھیار رکھنے والے آج ذلیل ہو رہے ہیں. جس کے پاس جتنا اسلحہ ہے وہ اتنا ذلیل ہوتا جا رہا ہے. دنیا کی چوتھی بڑی عسکری طاقت رکھنے والا ملک اسرائیل ہے, جس کے پاس کیا نہیں ہے, لیکن سب کچھ رکھتے ہوئے بھی چند آوارہ وطن اور چند کمزور اور چند بے اسلحہ لوگ. آپ فلسطینی کو لے لیجیے, کیا ہے ان کے پاس؟ ہاتھ میں پتھر ہے اور کچھ نہیں ہے, لیکن پتھر رکھنے والے جیت گئے, ہتھیار رکھنے والے ناکام ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیار کام نہیں آتے ہیں. ہتھیار کی جو ترقی ہوئی ہے, حجری دور تھا, جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ حجری دور سے شروع ہوتی ہے, یعنی پتھر کے دور سے شروع ہوتی ہے. اور ایک تاریخ ہے ماں قبل حجر, اور ایک تاریخ جو ترقی یافتہ تاریخ جو آپ کے سامنے سائنس اور ٹیکنالوجی ہے, یہ شروع ہوتی ہے دور حجری سے, یعنی پتھر کے دور سے. کہ کیا کیا؟ پہلے کے انسانوں نے پتھر کو تلاش کر ہتھیار بنایا. تو پہلا ہتھیار جو بنا وہ پتھر کو تلاش کے بنایا گیا. اس کے بعد پتھر سے جو ہے وہ فولاد کی طرف آیا, اور یہ فولادی ہتھیار آگے بڑھتے رہے. اب اس پہ ترقی ہوتی رہی تو بنے, کیا نہیں بنے, اور میزائل بنے, اور اس کے بعد اب جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بن گئے, اور کیمیکل ہتھیار, مختلف قسم کے ہتھیار بننے لگے. تو جو ترقی ہوئی ہے وہ ہتھیاروں کی ترقی ہوئی ہے, لیکن جن ہاتھ میں ہتھیار آئے ہیں ان ہاتھوں میں تبدیلی نہیں آئی ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ اسلام کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ اسلام ہتھیاروں کو ترقی دینے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ انسانی کردار کو ترقی دینے کے لیے آیا تھا, تاکہ انسانیت آگے بڑھے, انسان کے خلوص میں اضافہ ہو, انسان کے ایمان اور کردار میں اضافہ ہو. اسلام اس چیز کا نام ہے. بہترین لباس پہنانے کے لیے اسلام نہیں آیا تھا, یعنی اسلام جو ہے لباس والا انقلاب نہیں ہے, مکانوں میں تبدیل کرنے والا مذہب نہیں ہے کہ اسلام آیا تھا تاکہ آپ کو اچھے ٹماٹر کھلا سکے, اچھے آلو کھلا سکے, اچھا کھانا کھلا سکے. یہ اور بات ہے کہ اسلام کے نتیجے میں یہ بھی ہوا, لیکن یہ الگ سے, یہ اس کا سمجھیے کہ اس کا صدقہ ہے اسلام کا, کہ انسان اسلام کے دائرے میں آ کر ہر چیز کو بدل لیا, اپنی تہذیب بدل لیا, اپنا تمدن بدل دیا, اور کھانے پینے کے انداز. نبی کریم امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ بے سطح نبی سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی, تمہاری کیفیت کیا تھی, تم کیسے جیتے تھے, تم کیا کھاتے تھے, तुम क्या पीते थे? तुम गंदी नाली का पानी पीते थे, तुम कीड़े मकोड़े खाते थे, तुम जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते, तुम वैशी लोग थे, तुम वैशी अरबों को नबी करीम की बेसत के बाद इस कदर तब्दीली आ गई कि कैसर और किसरा का तमद्दुन तुम्हारे सामने जेर हो गया और तुम इस कदर बाखलाक हो गए कि लूटने वाले खुद बताने लगे, ज़कात दे रहे हैं। कौन? जो खुद डाकू थे, जो दूसरों का माल लूटते थे, अब वो ज़कात देने लगे। जो दूसरों की जान लेते थे, वो अपनी जान लेने भी ये मैदान में आए जिहाद करने के। इस्लाम ने जिहाद रख दिया तो जिहाद क्या मतलब है? ईसान और कुर्बानी के लिए मैदान में मुसलमान आ गया है। ये नबी करीम का कारनामा कि किस तरह से बदला है दुनिया को, किस तरह से तब्दील कर दिया है दुनिया को। नबी करीम ने अमीर और गरीब का फर्क मारा, नबी करीम ने अमीर और गरीब की और गोरे और काले रंग और हो और नस्ल हर चीज का फर्क नबी करीम ने मिटा दिया और इस तरह से बदला, इस तरह से बदला कि लोगों को यकीन नहीं आया। क्या ऐसा भी कभी अरब में हो सकता है? किसी इंसान ने ये नहीं सोचा था कि इस्लाम के आने के बाद इतनी तब्दीली हमारे अंदर आ सकती है कि जब मस्जिद मदीना तामीर हुई और मुसलमान हिजरत के जो लोग किए थे हबशा की तरफ वो वापस आने लगे, नए नए लोग मुसलमान होने लगे। अब ये लोग मुसलमान होने लगे, उनमें हबश वाले भी थे, दूर दराज के लोग भी थे, रहने के लिए घर नहीं था, मकान नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। उसमें कितनी खवातीन थी, कितने बूढ़िया थी, कितने बूढ़े थे, कितने जवान थे, कितने बच्चे थे, अभी कौन खिलाता? ये अजवाज रसूल का फलसफा भी यही है कि अरब में उस वक्त वो कैफियत नहीं थी मुश्रकिन के पास। ये लोग लड़ झगड़ के अपनी ताकत खत्म कर दिया करते थे, इनके पास कुछ नहीं था। यहूदी लोग इन्हें सूद पर पैसा देते थे तो ये लोग कुछ कुछ तजारत कर, एक आध आदमी इनका कुछ तजारत कर सकता था, वो भी यहूदियों के दिए हुए सूद पर। और उसके बाद भी सूद के पैसों के लेने वाला ताकत क्या तरक्की कर सकता है, वो भी जो है वो जाया कर देता था। इनके पास कुछ नहीं था और जो लोग ताजा मुसलमान हो रहे थे उनमें बहुत सारी बूढ़ी खवातीन थी, इनसे कौन शादी करता और कौन इनको जो है अपने घर में रखता, नामहरूमों को कौन घर में रखता। नबी करीम ने कहा कि आप में से कौन तैयार है कि इन लोगों के साथ आप कर ले। अब आप देखिए जो लोग नबी करीम की सीरत पर उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं कि नबी करीम ने इतनी शादियां की, आप बताइए मक्के की जिंदगी में कितनी शादियां नबी ने की? जब नबी 40 वर्ष के थे, जब नबी जवानी के आलम में थे तो कितनी शादियां नबी ने की? नबी करीम 40 साल की उम्र में मकबूल पर रिसालत हुए हैं, 40 बरस की उम्र तक नबी ने सिवाय एक शादी के दूसरी शादी नहीं की है। नबी ने मक्के की पूरी जिंदगी में नबी ने दूसरी शादी नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि नबी करीम के अजवाज का फलसफा क्या है। ये फलसफा वो नहीं है जो यूरोप और अमरीका की छोटी तारीफ लिख रही है, बल्कि अजवाज का फलसफा ये है कि नबी करीम ने उनसे अर्ज किया है जो खुद दईफाएं थी, खुद आप उनमें सलमा को ले लीजिए और जो है दूसरे नबी करीम के जो अजवाज है उनकी आप तारीफ पढ़िए कि मदीने में आकर नबी करीम ने और कितने ऐसे लोग थे कि जो अपनी बच्चियों को पाल नहीं सकते थे। आप खुद अरब का अरब के उस दौर के हालात का अंदाजा लगाइए, उसमें अमीर वो जो खाता पीता हो वो बहुत बड़ा अमीर माना जाता था। गरीब का तो आप हिसाब ही नहीं लगा सकते, गरीब तो इतना गरीब था कि उसके पास आटा खाने की सलाहियत नहीं होती थी, तो खजूर की गुठलियां पीसते उसका आटा। जवारी की रोटी और जवार की रोटी बड़ी बात थी, गेहूं की रोटी तो नसीबी इसको होती थी। आप उस दौर की बात कीजिए, आप कहते हैं दौलतमंद और जो है करोड़पति, आज के हिसाब से कोई करोड़पति उस जमाने में नहीं था। تو بہرحال اس زمانے کی نہ غربت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس دور کو نبی نے ایسا بدلا, ایسی تبدیلی ان کے اندر پیدا کی کہ تاریخ دیکھتی رہ گئی کہ نبی نے کتنا عظیم کارنامہ پر انجام دیا. ایسی تبدیلی انسانی زندگی میں لے کے آئے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ نبی کریم نے ایک نوجوان کو دیکھا, دیکھ کے کہا کہ اپنی شادی کیوں نہیں کر رہے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں سیاہ پوش ہوں, میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں, میں آپ کو تھا کہ کسی ایک ملک کا رہنے والا, میں جو ہے سیاہ پوش انسان, مجھ سے یہاں عرب کی فوج کی ضرورت, فوج کا آپ کو شخص ہوگا جو مجھ سے اپنی بیٹی دے گا. نبی کریم نے کہا کہ زبیر تجھے نہیں معلوم کہ اسلام کے آنے کے بعد تبدیلی آ گئی ہے, کیا تو نہیں جانتا کہ حالات بدل گئے ہیں؟ اب جو بات نہیں ہے کہ غریب امیروں سے رشتہ نہیں دے سکتا, اب ایمان دیکھا جائے گا, اب کردار دیکھا جائے گا, اب اخلاق دیکھے جائیں گے, اب انسانیت دیکھی جائے گی, اب یہ دیکھا جائے گا کہ مومن مومنہ کا رکوع ہے کہ نہیں ہے, با اخلاق با اخلاق کا رکوع ہے کہ نہیں, نمازی اور عابد عبادت گزار اور روزے دار اور حاجی ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو وہ خواتین جو خود عبادت گزار ہیں, وہ خواتین جو با تقوا ہیں, وہ خواتین جو با ایمان ہیں, ایمان والوں کا رکوع ایمان والا, اخلاق والوں کا رکوع اخلاق, یہ نبی کریم نے کردار پیش کیا. مومن کا رکوع کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ امیروں کا رکوع امیر ہے, یہ کردار کام نبی نے کہا کہ نہیں, یہ طبقاتی فرق ہم نہیں مانتے, ہم دولت کو نہیں مانتے, ہم کردار کو اہمیت دیتے ہیں دولت اور اقتدار کو نہیں, ہم رگ و روح کو اہمیت نہیں دیتے, سیرت کو اہمیت دیتے ہیں, صورت معیار میں جب سیرت اور صورت ٹکرائیں گے تو ترجیح صورت کو نہیں دی جائے گی, سیرت کو دی جائے گی. یہ ہے اسلام. لیکن بھٹکنے والا مسلمان جو کل بھی منافق کی صورت میں تھا آج بھی منافق کی صورت میں ہے, وہ لوگ ہیں کہ جو صورت کو سیرت پہ ترجیح دیتے ہیں, جو ایمان کو بے ایمانی پہ ترجیح دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم نے کہا جا اس شخص کے پاس اور اس کا ہاتھ مان. تو وہ شخص جو ایک جاتا ہے, جا کے جو ہے وہ لڑکی کا ہاتھ مانتا ہے اور جو ہے نبی کریم کا پیغام پہنچاتا ہے. وہ شخص دولت مند عرب کا جو ہے مشہور پیسے والا انسان, وہ جب یہ رشتہ دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو سب کچھ کا شکار ہوتا ہے. جب یہ بات گھر میں پہنچتی ہے تو لڑکی کہتی ہے جب نبی نے بھیجا ہے تو اس رشتے کو مت ٹھکرائیے, میں راضی ہوں. یہ وہ بات ہے کہ اسلام کا یہ وہ معیار. تو اب جب باپ نے دیکھا کہ بیٹی راضی ہے ایسے شخص سے کہ جو سیاہ پوش ہے, جو جس کا رنگ ہمارے گھر سے نہیں ملتا, جو دولت مند نہیں ہے, غریب ہے, فقیر ہے اور اصحاب صفہ میں سے ہے, چبوترے پہ سونے والا, جس کا کوئی گھر نہیں ہے, جس کا کوئی دار نہیں ہے, جس کے پاس کوئی دولت اور بینک بیلنس نہیں ہے, یہ سب چیزوں کو نظر انداز کر کے وہ یہ رشتہ جوڑ دیتا ہے. تو یہ جو تبدیلی آئی, یہ جو رشتہ جوڑا, تو یہ در حقیقت نبی کریم کی ان محنتوں کا نتیجہ تھا کہ جس کے پیچھے نبی پتھر کھائے تھے, جس کے پیچھے نبی رقم برداشت کیے تھے اور مصیبتیں برداشت کی تھی, اس لیے تاکہ انسانی اخلاق میں اس قدر تبدیلی لائی جا سکے جہاں پر طبقاتی فرق مٹ جائے, جہاں عرب اور عجم کا فرق مٹ جائے, امیر اور غریب کا فرق مٹ جائے, گورے کالے کا فرق مٹ جائے. اس فرق کو ختم کرنے کے لیے نبی نے جتنا اتنی بڑی محنتیں برداشت کی تھی تاکہ ایسا انقلاب آیا جائے. لایا نبی نے ایسا انقلاب ہوا. تین دن گزر گئے لیکن شوہر زوجہ کے پاس نہیں پہنچتا. نبی کریم کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کو جو رشتہ بھیجا تھا وہ شخص تو مائل ہی نہیں ہے. نبی کریم نے بلا کے پوچھا جو ربر یہ کیا سن رہا ہوں؟ تو جو ربر نے کہا یا رسول اللہ اسلام کی نعمت سے جو مجھے اتنی نعمتیں ملی ہیں کہ میں اس کا شکریہ نہیں گزار رہا ہوں, میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، میں نے نظر کی تھی کہ 3 دن تک بس اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، یہ جو رشتہ آپ نے دلایا، یہ جو تبدیلی آپ نے دلایا اور اسلام کے نتیجے میں آج جو مجھے عزت و افتخار ملا ہے، آج جو میں خاندان والا، ایک گھر والا، ایک دولت مند انسان بنا ہوں، کیا جو کچھ بھی میرے اندر تبدیلی آئی ہے یہ اسلام کی وجہ، کیا میں اسلام کا شکریہ ادا کر رہا ہوں؟ اس خدا واحد کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جس نے ہم جیسے کمزوروں کو طاقتور بنا دیا، ہم جیسے دور افتادہ لوگوں کو عرب کے بڑے بڑے خاندانوں سے جوڑ دیا، تو کیا ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ نبی کریم نے یہ تبدیلی لائی، نبی خود ماحول میں ڈھلے نہیں بلکہ ماحول کو نبی نے بدل دیا، یہ وہ ذات تھی نبی کریم کی. نبی کریم نے کہا کہ نفس کی کیفیت مومن کی نہیں بدلنی چاہیے، چاہے دولت آئے چاہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہی رہے گی، یہ اتار چڑھاؤ تو آتا ہی رہے گا، یہ نشے کا خوراک تو آتا ہی رہے گا، کبھی انسان غریب ہوگا تو کبھی امیر، کبھی انسان پھٹے پرانے کپڑے پہنے گا تو کبھی شاہانہ لباس پہنے گا، یہ لباسوں کی تبدیلی آتی رہے گی، لیکن جو چیز نہیں بدلنی ہے وہ ہے انسان کا کردار، جو نہ بدلنے والی چیز ہے وہ انسان کا قلب ہے، انسان کا نفس ہے، اس کو نہیں بدلنا چاہیے. مومن کا دل وہ ہے کہ جو نہ بیجا خوشی کا شکار ہوتا ہے اور نہ بیجا غم کا شکار ہوتا ہے، نہ غموں میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے اور نہ خوشی میں جانے سے باہر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو خوشی میں جانے سے باہر ہو رہے ہیں، اپنے حدود کو توڑ رہے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو سیرت نبی کو پامال کر رہے ہیں، جو کردار نبی کو پامال کر رہے ہیں، جو اسلامی قوانین کو پامال کر رہے ہیں. اس لیے کہ اسراف دین مبین اسلام میں حرام ہے، فضول خرچی دین مبین اسلام میں حرام ہے. اب جو انسان خوشی میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. قلب مومن وہ ہے جس کی نہار نبی اور رسول کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جب کے عالی خواہشات کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. وہ اس وقت بھی مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے جب اس کے پاس دولت آتی ہے، وہ اس وقت بھی مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے جب اس کے پاس دولت چلی جاتی ہے اور جب وہ فقیر ہو جاتا ہے. جدید مفکرین کے یہ دعویٰ ہے، ماسٹر لیمن کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ حالات کے بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے، زمانے کے بدل جانے سے انسان بدل جاتا ہے. جب چھوٹی سواری پر بیٹھنے والا انسان بڑی سواری پر بیٹھتا ہے تو اس کا میدان بدل جاتا ہے، اس کی شخصیت بدل جاتی ہے، اس کے سوچ کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے اندر جوہری تبدیلی آ جاتی ہے، بنیادی تبدیلی آ جاتی ہے. اب وہ ویسا رہ ہی نہیں سکتا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تاریخ بشریت میں انسانی مزاج یہ ہے کہ وہ حالات کے بدلنے سے ضرور بدلتا ہے، کہ ایک بوریے پر بیٹھنے والا انسان اگر محل میں پہنچتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. سائیکل پر چلنے والا جب جہاز میں بیٹھتا ہے تو اس کا دماغ اس آدمی آسمانوں پہ اڑنے لگتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہی انسان اب بھی باقی رہے جو سائیکل میں بیٹھتے وقت تھا، وہی ذہنیت، وہی افکار، وہی نظریات، وہی انسان، وہی رحم دل، وہی کریم، اب وہ نہیں رہتا. اب وہ طاقت آنے کے بعد اب کمزور انسان کمزور نہیں رہتا، بلکہ وہ مغرور ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے. لیکن کہ جب وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے تو کمیان کرنے لگتا ہے. یہی ہے اصل، وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے اصل، یہی ہے حقیقت، اس کے علاوہ کوئی دوسری حقیقت نہیں پائی جاتی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ حالات بدلے اور انسان نہ بدلے، زمانہ بدل جائے اور انسان نہ بدلے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جھوپڑی میں رہنے والا انسان اگر محل میں پہنچ جائے تو اس کی فکر نہ بدلے، اس کا ذہن نہ بدلے اور اس کی
کی نظر یاد قبر میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سائیکل پہ بیٹھنے والا اگر جہاز میں بیٹھ جائے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کی فکر بدل جاتی ہے. لیکن عزیزان گرامی یہی جدید مفکرین کے نظریات جب چوکھٹے محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ پر آتے ہیں تو دل کے سرچی سرچی ہو جاتے ہیں اور یہی نظریات ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے کہ دنیا نے دیکھا کہ حالات بدلے مگر علی نہیں بدلے, زمانہ بدل گیا مگر علی نہیں بدلے, وہی علی رہے کہ طاقت آئی مگر علی نہیں بدلے, لشکر آیا مگر علی نہیں بدلے. وہی علی جو گوریے پر بیٹھتے تھے تو جو کیفیت تھی وہی کیفیت تخت آنے کے بعد بھی رہی, یعنی علی نہیں بدلے. جو روٹی علی نے خلافت سے پہلے کھائی تھی وہی روٹی علی نے خلافت کے بعد بھی کھائی, اور جس گوریے پر علی خلافت سے پہلے بیٹھے تھے وہی گوریے پر خلافت کے بعد بھی بیٹھے. سلوات دنیا میں فقیر ہو ہی نہیں سکتا. کوئی انسان دنیا میں غریب ہو ہی نہیں سکتا جو انسان معتدل راستے کو اپنا لے. اس لیے کہ حالات میں کبھی اتار آئے گا کبھی چڑھاؤ آئے گا, جب حالات گرنے لگے تب بھی اس کی روش وہی رہے, جب حالات بڑھنے لگے تب بھی وہی رہے, تاکہ اس کا جبران ہوتا رہے اور اس کی کیفیت میں تبدیلی نہ آ سکے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان میں تبدیلی نہ آئے. ہاں یہ چیزیں بدل سکتی ہیں لیکن اس کا مزاج نہ بدلے, وہ ذہنیت نہ بدلے. جب انسان غریب ہوتا ہے تو غریبوں کے بارے میں سوچتا ہے, جب امیر ہو جاتا ہے تو غریبوں کو دھتکار دیتا ہے. یہ طبیعت نہ ہو, یہ مزاج نہ ہو. ہاں دماغ کو بدل سکتا ہے, مکان بدل سکتا ہے, اس لیے کہ تبدیلی مکان میں آ رہی ہے, اس کی کیفیت میں تبدیلی نہ, یعنی اس کے بدلنے سے وہ نہ بدلے, سب کچھ بدل جائے مگر وہ نہ بدلے, انسان نہ بدلے. یہ ہے عزیزان گرامی, جس وقت انسان کمزور ہو اس وقت الگ نعرے لگائے, اور جس وقت طاقتور ہو جائے اس وقت الگ نعرے لگائے, اس وقت جو ہے پالیسی بدل دے پوری کروا دے. ایسا نہ ملک ترقی کرتا ہے, نہ ایسی قوم ترقی کرتی ہے, نہ ایسا فرد ترقی کر سکتا ہے جو حالات کے بدلنے سے اس کی پالیسی بدل جائے. دنیا میں ایک ہی ملک ایسا ہے عزیزان گرامی, وہ ملک اس لیے ایسا ہے چونکہ وہ ملک علی کی پیروی کا دعویٰ کر رہا ہے. کتنے ممالک ہیں دنیا میں جن کی پالیسیاں بدلتی ہیں, لیکن ایک ہی ملک ایسا ہے جس کی پالیسی نہیں بدلی. 30 سال اور 32 سال پہلے انہوں نے فلسطین کے مظلوموں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا, اس وقت وہ لوگ غریب تھے کمزور تھے, لیکن آج 25 سال کے بعد ایران بدل چکا ہے, ایران کی ٹیکنالوجی آسمان کو چھو رہی ہے, آسمانوں سے آگے جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی وہ غریبوں کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے. آج ایران کو آبر آ رہا ہے, میں اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ تم صرف اسرائیل کا ساتھ دینا شروع کر دو اور فلسطینیوں کی موافقت چھوڑ دو, ہم تم کو ہر قسم کی آزادی دینے کے لیے. آپ اسرائیل دشمنی پالیسی ختم کر دیجیے, دنیا کی ہر چیز ہم آپ کے سامنے ڈال دیں گے اور آپ کو منع نہیں کریں گے. اگر آپ اسرائیل کے دوست بن جائیں گے تو پوری دنیا آپ کی ہو جائے گی, اور دنیا کا سارا عیش و آرام آپ کے حصے میں آ جائے گا. پھر آپ غریب ملک نہیں رہے گا, وہ ملک جو اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں وہ غریب نہیں رہتے, ان پر حملے نہیں ہوتے, حملے ان پر ہوتے ہیں جو اسرائیل سے دشمنی اختیار کرتے ہیں, اور اس پر اقتصادی ناکابندی ہوتی ہے جو اسرائیل سے رشتہ توڑ لیتا ہے. تو جب وہ کمزور تھے تب وہ باتیں کرتے تھے, آج طاقتور ہو گئے تو طاقتوروں سے رشتہ جوڑنا چاہیے, کمزوروں سے رشتہ توڑ لینا چاہیے. آج ایران کو کہنا چاہیے کہ میں وہ طاقت بن گیا ہوں کہ جو آسمانوں تک پرواز کر رہا ہوں, میرے راکٹ آسمانوں کو چھو رہے ہیں. میں اس وقت امریکہ کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کا سمجھا کر رہا ہوں. میں ابھی دو دن پہلے کی گلی کی خبر بلکہ آج ہی کی خبر یہ اخباروں میں چھپی ہے کہ ایران میں پھر سے امریکہ کا جاسوسی طیارہ جو بغیر پائلٹ کے گھومتا ہے اس ڈرون طیارے کو پھر سے زمین میں ملا لیا ہے. یہ ٹیکنالوجی جس نے زمین و آسمان کے گلابوں کو ملا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ علی اور رسول کے پیروکار کون ہوتے ہیں اور باب مدینۃ العلم پر سجدہ کرنے والے کون ہوتے ہیں. لیکن پالیسی نہیں بدلی. وہ پالیسی کیا ہے؟ غریبوں کی ہمدردی. آج بھی وہ حماس کے ساتھ ہے. حماس کیا تھا؟ فلسطین کے وہ کمزور اور لاچار جوان جس کو امریکہ نے دھتکار دیا تھا, جس کے اسرائیل نے دھتکار دیا تھا, جن کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے خالص ایمان کے. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ جو یاسر عرفات کی جماعت تھی اس کو اسرائیل نے خرید لیا تھا. یاسر عرفات کو یہودی عورت سے شادی کروا کر عرفات کو پوری طرح سے اپنی جکڑ میں لے لیا تھا اور پوری دنیا کی ہمدردیاں یاسر عرفات کو مل رہی تھی. لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی. خود یاسر عرفات کی زندگی میں یہ ایک ایسے بچے تھے جو بالکل نوجوان بچے تھے. یہ آج وہ اسماعیل ہنیا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو آپ خالد رسول دیکھ رہے ہیں, یہ جو آپ عبداللہ رمضان دیکھ رہے ہیں, یہ جو فلسطین اور حماس کے بڑے بڑے لیڈر دیکھ رہے ہیں, یہ کل کے کمزور نوجوان تھے. انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو شیخ یاسین کو اپنا سردار بنا کر ان کو ساتھ لے کر ایک تحریک شروع کی ان طاقتوروں کے خلاف, ان باغیوں کے خلاف جو امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں بک رہے ہیں اپنے ملک کو تحفظ کرنے کے لیے, اپنی غیرت اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے تحریک شروع کی. تو وہ کمزور بوڑھا شیخ یاسین اس کو اس کے اوپر ایسے راکٹ برسائے کہ اس کی جان لے لی ان لوگوں نے, جبکہ وہ کمزور انسان تھا, ویل چیئر پہ چلنے والا انسان, ایک بوڑھا غریب انسان. اس سے امریکہ اسرائیل نظر اندازہ لگائیے اتنی بڑی ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک, اتنی طاقت رکھنے والے ممالک جس کو آپ دیکھ کے بڑی بڑی حکومتیں ڈرتی ہیں, لیکن یہ بڑی حکومتیں اس کمزور شخص پہ ڈر گئی ہیں. راکٹ سے مار کے شہید کر دیا شیخ یاسین, شہید کیا گیا. جان اپنی تبلی موت سے نہیں مرا وہ شخص, یعنی ان کو اتنی ضرورت پڑ گئی تھی اس شخص کی جان لینا. یعنی وہ کمزور انسان حکومتوں کو ہلا رہا تھا اور انہیں کون طاقت دے رہے تھے؟ ایران ان کو طاقت دے رہا تھا. اگر آج حماس کے پاس جو کچھ بھی ہے, یہ بات اسماعیل ہنیہ نے کہی اپنی زبان سے کہ ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ ایران کا دیا ہوا ہے, کہ ایران نے ہمارا آج تک ساتھ نہیں چھوڑا, اس لیے کہ ایران جانتا ہے کہ آج جو دعائیں ہمارے ساتھ ہیں وہ یتیموں کی دعائیں ہیں, بیواؤں کی دعائیں ہیں, کمزوروں کی دعائیں ہیں. انہی دعاؤں کے سہارے وہ یہاں تک پہنچا ہے. کیا وہ ان دعاؤں کو فراموش کر دے گا؟ کیا وہ یتیموں کی آوازوں کو بھلا دے گا؟ تو ایران نے کہا ہم اس کو نہیں بھلائیں. اگرچہ کہ پوری دنیا ہم سے اقتصادی بائیکاٹ کر دے, ہم شیر ابو طالب میں رہنا جانتے ہیں, ہم سختیاں جھیلنا جانتے ہیں. ایران میں پوری دنیا یہ سب کیوں مرائے جانے گرانے؟ ایران تو کل بھی ایران تھا, ایران آج بھی ایران ہے, لیکن 32 سال پہلے والا ایران ذلت کی کھائی میں گرا ہوا تھا, امریکہ کے جوتوں میں پڑ رہا تھا, لیکن آج وہی ایران امریکہ کو آپ دکھا رہا ہے. تو یہ کس کی سیرت ہے؟ یہ سیرت مصطفیٰ ہے, یہ سیرت مرتضیٰ ہے. کہ اگر اس سیرت پر کوئی انسان چلنے لگے, کوئی قوم چلنے لگے, تو وہ قوم آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتی ہے. آپ کی یہ زندہ موجودہ, دیکھیے یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو تاریخ میں کبھی فرسودہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہو اور ان میں سے واقعات کو پیش کیا جا رہا ہو. آپ کہیں کہ ہو سکتا صحیح ہو سکتا غلط ہو, یہ آپ کی دنیا میں چلنے والی چیز نہیں ہے. یہ کردار, یہ ایمانداری, یہ نیکیتیاں, یہ جو ہے تاریخ کی باتیں ہیں, یہ دنیا میں چلنے والے نہیں ہیں, یہ دنیا کی سیاست میں سب کام آنے والے نہیں ہیں. دنیا میں وہ انسان ناکام ہو جاتا ہے جو ایمان سے کام لیتا ہے. آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ ان ذہنوں کو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم ایک ہو جاتی ہے, ایک لیڈر کے پیچھے ہوتی ہے, آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہے اور طاقتور ہوتی ہے, وہ قوم عزت حاصل کرتی ہے. وہ قوم طاقت حاصل کرتی ہے. آج آپ جائیے شیعہ دھندا کمال نہیں ہے, آپ تو بولیں گے شیعہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, نہیں شیعہ ہونے کی وجہ سے نہیں, شیعہ وہ جو سیرت مصطفیٰ پہ چلے, شیعہ وہ جو سیرت علی مرتضیٰ پہ چلے, اور وہ شیعہ نہیں جو شیعہ تو کہتے ہیں لیکن نہ مرتضیٰ کی پیروی نہ مصطفیٰ کی پیروی بلکہ خواہشات نفس کی پیروی, اور ساتھ میں مجلسیں بھی ہیں اور امام باڑے بھی ہیں, امام باڑے ہی نہیں جن کے پاس ہو روزے کا ملا ہمارا جہاں پر نجف اشرف ہے, جہاں پر روزے امیر المومنین ہے, ان شیعوں کی حالت دیکھیے. آج عراق بھی آپ کے نظروں کے سامنے, ایران بھی آپ کے نظروں کے سامنے, زیارت کے لیے جو جاتے ہیں وہ ایران بھی جاتے ہیں عراق بھی جاتے ہیں, ان سے دوسرے کے دونوں میں کیا فرق ہے, دونوں میں کیا فرق ہے, دونوں اکثریتی شیعہ ملک ہے نا, وہ بھی اکثریتی شیعہ ہے, یہاں بھی اکثریت شیعوں کی, میجورٹی شیعوں کی عراق میں, کربلا میں نجف میں تو 99% بلکہ 100% جو ہے وہ شیعہ ہے, لیکن وہاں کی حالت کیا ہے, کربلا میں 20 گھنٹے اس وقت لے کے لیے 20 گھنٹے پورے عراق میں اس وقت, یعنی وہی پردے جو اندھیرے اور اجالے کا فرق ہوتا ہے, ایک ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے, ایک ملک جو روشنی سے جھٹمٹا رہا ہے. آپ کی نگاہوں کے سامنے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ وہ بات نہیں ہے جس کو آپ جھٹلا دے سکتے, آپ کہیں جھوٹ بول رہے ہو, جاؤ جا کے خود اپنی نگاہوں سے جا کے دیکھو, یہ بھی ایک ملک ہے, وہ بھی ایک ملک ہے, یہاں ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں ہے, جو کچھ بھی سرمایہ ہے اس پہ غیروں کا قبضہ ہے, اور یہاں کی کوئی ایک ملکیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے ایک ذرے پر بھی غیر کا قبضہ ہو, اور وہاں پر پورے غیر ممالک کے لوگ اس ملک کو کیپچر کر چکے ہیں, پورا قبضہ کر چکے ہیں, وہ بھی شیعہ یہ بھی شیعہ, فرق کیا ہے, فرق یہ ہے کہ ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے ہیں. دیکھو یہاں کہتے ہیں چھوٹی پارٹی بڑی پارٹی, ویسے ہی عراق کے اندر بھی ہے, یعنی کربلا والے اور نجف والے, نجفی کہتے ہیں ہم نجفی ہیں, کربلا والے کہتے ہیں کربلائی ہیں, کیونکہ وہاں شیعہ سنی تو ہے نہیں, یہ شہروں میں تو شیعہ سننے کا جھگڑا نہیں ہے, تو لہذا جو نجفی ہوتا ہے وہ کربلائی کو برداشت نہیں کرتا, جو کربلائی ہے وہ نجفی کو برداشت نہیں کرتا, ان دونوں کو بسرے والے برداشت نہیں کرتے, اور بسرے والوں کو جو ہے دلنے والے برداشت نہیں کرتے یا کرکوک والے برداشت نہیں کرتے, یعنی آپس میں ان کا اتنا بڑا اختلاف ہے کہ جب کہ کوفے اور کربلا کے درمیان میں اگر آپ تیز رفتار کار سے جائیں گے تو 1 گھنٹے سے بھی کم میں پہنچ جائیں گے, نجف اور کربلا میں اتنا کم کا فاصلہ ہے کہ لوگ پیدل جاتے ہیں منت کر کے, تو جو فاصلہ پیدل جانے سے طے ہو سکتا ہے ان دو شہروں کو کیا ملایا نہیں جا سکتا, اور اب یہ شہر تو ترقی ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں لیکن وہی کوفے کی ذہنیت وہی کربلا کی ہے, کہ یہاں کے لوگ وہاں کے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے, وہاں کے لوگ یہاں کے لوگوں کو برداشت, اس گلی کے لوگ اس گلی کو برداشت نہیں کرتے, اس گلی کے لوگ اس گلی کو برداشت, اس لیے کہ یہ لوگ اتحاد کو پسند نہیں کرتے, اختلافات کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں, اختلافات کو باپ دادا کی میراث سمجھتے ہیں, اور اتحاد کو اتحاد کے دشمن ہو جاتے ہیں, ٹوٹے ہوئے مکانات کو گرانے والے لوگ پرانی تہذیبوں کا جنازہ کیوں نہیں اٹھاتے, کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے باپ کویلی کے مکان میں رہتے تھے ہم بلڈنگ نہیں بنائیں گے, کیوں نہیں کہتے, کہتے کہ ہمارے باپ کا زمانہ تھا وہ کویلی میں رہتے تھے, یہ ہمارا زمانہ ہے ہم حویلی میں رہتے ہیں, تو ہمارے باپ دادا نے چھوٹی بڑی پارٹی بنائی تھی, یہ ان کا دور تھا, لیکن ہم اس کو کیوں اس فرسودہ بلڈنگ میں نئی نسل کے جگمگاتے ہوئے بچے وہاں پر ہیں, اور پیدا ہوتے ہی ان کو اختلاف کا توق ان کی گردن میں ڈال کے جھکا دیا جائے کہ تم ان سے ملنا ان سے نہ ملنا, تم اس پارٹی میں پیدا ہوئے ہو تم اس پارٹی میں پیدا ہوئے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ کفر کی علامت ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, یہ دیکھنے میں تو جڑے ہوئے, قرآن کہہ رہا ہے کفار کی علامت بتا کر کہ کفار کسے کہتے ہیں, کافر نام رکھ لینے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا, اور مومن نام رکھ لینے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا, کہ کوئی شخص اپنا نام متقی رکھ لے مومن رکھ لے جنتی رکھ لے, تو جنتی نام رکھ لینے سے انسان جنتی نہیں ہو جاتا ہے بلکہ کردار جنتی بھی بناتا ہے کردار دوزخی بھی بناتا ہے. اگر یہ بات ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کافروں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے محلے میں جاؤ, تحسبہم جمیعا و قلوبہم شتا, ان کو دیکھنے میں تم کو دکھے گا وہ لوگ ایک ہیں لیکن ان کے قلوب آپس میں بٹے ہوئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. آپ حیدرآباد میں جائیے, اخباری ملیں گے, اصولی ملیں گے, طالبانی ملیں گے اور جو ہے نا اردانی ملیں گے, پورے پوری قومیں وہاں پر ہیں. لیکن یہ سارے کی ساری قومیں اگر آپ حیدرآباد کی مثال دیں, میں یہاں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, وہاں کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں, آپ وہاں ولی میں بھی آئیے, ایک ہی ٹیبل پہ جو ہے اخباری بھی بیٹھا رہے گا, اصولی بھی بیٹھا رہے گا, سارے فرقے ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ کھانے پہ جھگڑا نہیں ہے, جھگڑا مجلس سے ہے. ہاں آپ کہیے کہ چھوٹی پارٹی والے ہیں ہم نہیں آئیں گے تمہارے ولیمے میں, لیکن ولیمے کے دسترخوان پر چھوٹی پارٹی والوں کے پاس بڑی پارٹی, بڑی پارٹی کے دسترخوان پہ چھوٹی پارٹی, لیکن ان کی مجلس میں وہ نہیں آئیں گے, ان کی مجلس میں یہ نہیں آئیں گے, ان کے علم میں وہ شریک نہیں ہوں گے, ان کے جلوس میں یہ شریک نہیں ہوں گے. یعنی اپنے جب ذاتی دعوتیں ہوتی ہیں تو سب شریک ہوتے ہیں, لیکن جب مولا کا معاملہ آتا ہے تو اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کیلنڈر سے محرم و سفر کو نکال دیجئے تو اختلاف ختم ہو جائے گا, مجلس کو ختم کر دیجئے اختلاف ختم ہو جائے گا. یعنی سارا جھگڑا امام حسین کی ذات سے ہے, سارا جھگڑا محرم سے ہے, سارا جھگڑا مظلوم کے غم سے ہے, سارا جھگڑا. اگر آپ واقعی جھگڑا ہے تو آپ کہیے نہیں آئیں گے, لیکن آپ دیکھیں حیدرآباد میں بھی صحیح ہے, آپ کھانا رکھ کے دعوت دیجئے, اور مجلس ہی میں جو ہے نا بریانیوں کے دیکھ چڑھا دیجئے ادھر سے لے کے ادھر تک, اور آپ پھر مجھے پڑھوائیے, حیدرآباد میں کہہ رہا ہوں, پورا مجمع بھر جائے گا. اگر بریانی رکھ کے دعوت دیں گے آئیے مجلس میں تو کہیں گے ٹھیک ہے آئیں گے, چاہے کوئی بھی پڑھے. مولا کی مجلس ہے, کوئی بھی پڑھنے تو ہم سے کیا مطلب ہے, ذکر مولا ہے, ذکر مولا میں کوئی بھی پڑھنے تو ہم سے کیا مطلب ہے. لیکن اگر بریانیاں نہ ہو, تبرک نہ ہو, اور اس وقت آپ بلائیے آئیے مجلس میں شرکت کرنے کے لیے, کل کون پڑھ رہا ہے, ارے وہ دشمن مولا کی مجلس میں ہم کیوں آئیں. یعنی اگر بریانی نہ ہو تو دشمن مولا ہو جاتا ہے ذاکر, اور اگر بریانی ہو تبرک ہو تو وہی ذاکر پھر اس کی جو ہے وہ دشمنی مولا ختم ہو جاتی ہے, وہ دوست بن جاتا ہے. تو اصل دوستی آپ کو دیکھ سے دوستی ہے, نہ ذاکر سے دوستی ہے, نہ مجلس سے دوستی ہے, اصل دسترخوان سے دوستی ہے. محبان دیر ہے نا, محبان دیر, محبان جو ہے وہ چمچہ اور کبجیر کہ اس کے محب ہیں. یہ جب جو یہاں پہ نظر آتا ہے جیسے یہ ہمارا ہی گھر نظر آ رہا ہے, جہاں پہ بریانی نظر آتی ہے جیسے ہمارا ہی گھر ہے, اب کوئی اختلاف نہیں ہوتا. یہ اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتے, تبرک کھاتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اس کے گھر میں ہم کیوں آئے, اس وقت کیوں نہیں سوچتے اس کی مجلس میں ہم کیوں آئے. غیرت ختم ہو جاتی ہے, غیرت کا جنازہ اڑ جاتا ہے, حمیت ختم ہو جاتی ہے, اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں پر سوکھا معاملہ ہو, جہاں پر جو ہے صرف مجلس حسین ہو, وہاں پر آپ بلائیں ان کے امام باڑے میں ہم نہیں آئیں گے, ہمارے امام باڑے میں وہ نہیں آئیں گے. یہی جھگڑا کرنے والے جب جو ہے ولیمے میں آتے ہیں, ذاتی کوئی پروگرام میں آتے ہیں تو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ کیا مطلب ہے, اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. ایک شخص نے امیر المومنین سے کہا آئیے ہمارے گھر میں ولیمے کی دعوت ہے. امیر المومنین نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا. کہا آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا کہ تمہارے پاس صرف امیر لوگ آتے ہیں, غریبوں کو تم بلاتے نہیں ہو. تو کہا کہ میں غریبوں کو جانتا نہیں ہوں. تو امیر المومنین نے کہا کہ میں غریبوں کے ساتھ آؤں گا. ایک شخص نے کہا آج امیروں کا دن ہے, کل غریبوں کا دن ہے ولیمے میں. ہوتا نہیں اپنے پاس, ایک دسترخوان امیروں کے لیے, ایک غریبوں کے لیے. حیدرآباد میں تو ایسا ہوتا ہے, ایک جو ہے خاندان والوں کے لیے, ایک جو ہے غیر خاندان والوں کے لیے. تو امیر المومنین نے کہا جس دن غریبوں کو بلاؤ گے اس دن میں آؤں گا. تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر امیر المومنین کو دعوت دینا ہے تو آپ کو غریبوں کو دعوت دینا ہوگا کہ انہیں غریبوں کے بیچ میں نہیں آئیں گے، انہیں امیروں کے بیچ میں نہیں آئیں گے، ان کے بیچ میں نہیں آئیں گے جو پیٹ بھرے لوگ، آپ کو کھانا ان کو کھلانا ہے جو غریب ہے، آپ کو کھانا انہیں کھلانا ہے کہ جو آپ کے پاس مہمان بن کے آیا ہے، جو آپ کے مذہب کا بھی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس مہمان بن، اس کا فریضہ ہے، یعنی خود ہی پکاؤ خود ہی کھاؤ، خود ہی پکاؤ خود ہی کھاؤ، کب تک چلے گا یہ؟ سیرت مصطفیٰ پر عمل کب ہوگا؟ سیرت اہل بیت پر عمل کب ہوگا؟ کب وہ تاریخ آئے گی کہ جب ہم اپنے افطار کی روٹیاں اٹھا کر یتیموں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں گے؟ جب تک یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی اس دسترخوان سے اٹھنے والے بچے کربلا وہی بچے بنائیں گے جو بچے اس دسترخوان پہ پلے ہیں، مامیہ کے دسترخوان پہ پلنے والا بچہ یزید تو بن سکتا ہے، حسین نہیں بن سکتا، فاطمہ زہرا کے دسترخوان پہ چلنے والا بچہ حسین ہی بن سکتا ہے، اگر حسین نہیں تو حسن بنے گا، حسن نہیں تو حسین بنے گا، حسین نہیں تو محسن بنے گا، لیکن کوئی بھی حسن سے خارج نہیں ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی تو زینب کہلائے گی، دوسری بیٹی پیدا ہوگی تو ام کلثوم کہلائے گی، سلسلہ نہیں ٹوٹے گا شرافت کا، کیونکہ دسترخوان فاطمہ کا دسترخوان، اس دسترخوان پہ روٹی کھائی نہیں جاتی کھلائی جاتی ہے، یہ وہ دسترخوان ہے کہ جہاں پر روٹی کھانے کے لیے نہیں بچھائی جاتی، کھلانے کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، وہاں پانی اس لیے نہیں بھرا جا رہا ہے کہ بچے پیئیں گے، پانی اس لیے زیادہ رکھا جا رہا ہے کہ راستے میں کوئی بھٹکا ہوا مسافر تو نہیں آ جائے گا، کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن پیاس سے نڈھال ہو جائے اور ہم اس کو پانی نہ پلا سکیں۔ حسین نے کیوں اتنا پانی اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھا تھا؟ تاکہ راستے میں اگر 1000 کا دستہ کھڑ کا مل جائے پھٹکے ہوئے صحرا میں، کوئی قافلے کو دیکھ کر اگر خوش ہو جائے اور مانگنے کے لیے پانی آئے تو کیا ہم پیاسے کو پلا سکیں گے یا نہیں؟ ہاں، امام حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ پلا دیا، کوئی تاریخ میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اب امام حسین نے کہا کہ تھوڑا پانی بچا لو، بات اس لیے کہ قافلے میں سکینہ بھی ہے، قافلے میں رقیہ بھی ہے، قافلے میں محبت باطن بھی ہے، قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہے، لیکن کہاں مشکیزیں خالی کر دو، اگر یہ لوگ پی چکے ہیں تو ان کے گھوڑوں کو سیراب کر دو، امام حسین نے جانوروں کو سیراب کر دیا اور مشکیزیں خالی کر دیے گئے، امام حسین کریم ابن کریم کے بیٹے تھے، سب کچھ راہ کربلا میں لٹا دیا، سرمائے حیات لٹا دیا حسین نے، صحرا میں سب سے قیمتی چیز جو جان بچانے کے لیے ہوتی ہے وہ پانی ہوتی ہے، مسافر سب کچھ تو دے سکتا ہے لیکن پانی نہیں دے سکتا، اپنے گلے کا زیور تو دے سکتا ہے صحرائے عرب کا مسافر لیکن اپنے مشکیزے کو خالی نہیں کر سکتا، حسین نے زیور سے قیمتی چیز دی ہے حور کے لشکر کو، اور کون سے لشکر کو؟ جو راستہ دکھانے کے لیے نہیں آیا، راستہ روکنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہاں شب عاشور گزری، جب صبح عاشور مقدار ہوئی تو وہی حور جس پر امام حسین نے احسان کیا تھا آج وہی حور سر کو نیوڑایا ہوا ہاتھوں کو باندھا ہوا چلا رہا ہے کہ کس چیز نے حور کو لایا؟ طاقت نہیں لا سکتی تھی، قوت نہیں لا سکتی تھی، حور کے گلے میں پھندا ڈال کے نہیں پھینکا جا سکتا تھا، لیکن خود حور اپنے سر کو جھکا کے کون سی چیز تھی جو لے آ رہی تھی حور کو حسین کے لشکر میں؟ وہ تھا حسین کا کردار، وہ تھا حسین ابن علی کے پاس سیرت رسول کا ہونا، اسی لیے تو امام حسین کہتے ہیں میں کربلا جا رہا ہوں سیرت نبی بچانے کے لیے، سنت نبی کا تحفظ کرنے کے لیے، نبی کی سنت یہی ہے، نبی کی سیرت یہی ہے، حسین بتا رہے تھے تم نے اگر محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے تو آؤ حسین کو کربلا کے میدان میں دیکھو، حسین ابن علی کے پاس ویسے ہی اصحاب قدم میں رکھی جیسے رسول اکرم کے گرد میں تھا کہ رسول کے پاس سلمان بھی تھے، ابو ذر بھی تھے، مقداد بھی تھے، عمار بھی تھے، امام حسین کے لشکر میں سیاہ پوش جون بھی ہے اور ہلال بھی ہے، امام حسین کے پاس حبیب ابن مظاہر بھی ہے، مسلم ابن اسدا بھی ہے، آقا بھی ہے، غلام بھی ہے اور سب امام حسین کے اطراف حلقہ باندھے ہوئے ہیں، یہ لشکر ہے حسین کا۔ اور آپ کو میں عرض کروں، وقت نہیں ہے پھر کبھی عرض کیا جائے گا کہ اب اس لشکر کا علمدار کس کو بنایا گیا ہے، اس لشکر کا علمدار عباس علی کا بنایا گیا ہے۔ عباس تو طاقت دیکھ کے علم نہیں دیا گیا، قوت دیکھ کے علم نہیں دیا گیا، بلکہ علم دیا گیا ہے کردار عباس دیکھ کر، اطاعت عباس دیکھ کر، معرفت عباس دیکھ کر، فقاحت عباس دیکھ کر، شرافت عباس دیکھ کر۔ اس لیے کہ لشکر میں حافظان قرآن بھی ہے، لشکر میں اخلاق کی بلندیوں پر فائز اشخاص بھی ہے اور لشکر والوں میں فقیہان عصر بھی ہے۔ ان کی موجودگی میں علم اس کو دیا جائے گا جو کردار میں سب سے بلند ہوگا۔ عزیزان گرامی، عباس ابن علی جو لشکر کے علمدار تھے، وہ لشکر طاقت والا لشکر نہیں تھا، اس لیے کہ لشکر میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر میں تھا۔ عباس کے لشکر میں کون تھے؟ ایک ششماہا تھا تو دوسرے 120 برس کا بوڑھا سپاہی بھی تھا۔ امام حسین کے لشکر میں 90 برس کے لوگ بھی ہیں، 6 مہینے کا گول والا بھی ہے۔ یہ لشکر لے کے عباس آئے ہیں تو طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ کردار دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے امام حسین نے یہ نہیں کہا عباس یہ شمشیر لے کے جاؤ، کہا مشک سکینہ لے کے جاؤ۔ عباس کو امام حسین طاقت کا نمائندہ بنا کے نہیں لائے تھے، کردار کا جوہر دکھانے کے لیے لائے تھے کہ مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھنا ہو تو آؤ علی کے بیٹے میں دیکھو، مشک سکینہ لے کے جا رہے، سارا لشکر دیکھ رہا ہے۔ ارے عزیزان گرامی، طاقت کا مظاہرہ تو بہت دیکھا دنیا میں، کردار کا مظاہرہ نہیں دیکھا تھا۔ مشک سکینہ لے کر فرات پر قبضہ کر لیا، شرافت دیکھیے، کردار کی بلندی دیکھیے۔ اگر عباس پانی پی لے تھے تو کون سی شریعت یہ کہتی کہ عباس نے گناہ کیا ہے نعوذ باللہ، یا شریعت کے خلاف عمل کیا ہے؟ اگر پیاسا دریا پر پہنچ کر پانی پی لے تو یہ غلطی نہیں ہے، خطا نہیں ہے، لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے نے فرات سے گھوڑا ڈال دیا، لیکن پیاسے لوٹ کر آئے، ہم نے جھٹی کی تاریخ صداقت دیکھی، ایسی صداقت کی تاریخ نہیں دیکھی، ہم نے ایسا کوئی پیاسا نہیں دیکھا جو فرات پر پہنچ کر پیاسا لوٹ کر آیا ہو۔ عباس فرات پر پہنچے اور چلو میں پانی لیا، ایک طرف پہنے کا رخ کر کے کہا سکینہ پیاسی ہے، رقیہ پیاسی ہے، لشکر کو بتایا کہ ہم وہ نہیں ہے کہ جو بچوں کو پلائے بغیر بڑے پانی پی لیتے ہیں۔ یہ کردار ہے، یہ کردار حسینی ہے، اس کردار کا مظاہرہ کر کے لوٹے ہیں، اخلاق کا مظاہرہ کر کے لوٹے ہیں اور اطاعت امام پر ایسے کمر بستہ رہے کہ امام نے کہا تھا باغ تلوار حملے کے لیے نہیں دفاع کے لیے چلائی جائے گی، تو اب جو تلوار چلی ہے دفاع مسجدہ کے لیے، لیکن حملے کے لیے ایک بار بھی نہیں اٹھا، ہاتھ میں شمشیر بھی حملہ نہیں کیا۔ یہ اطاعت ہے، معصوم کی اطاعت ہے، امام کی اطاعت پر ایسے مطیع و فرما بردار رہے، مشک سکینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ لیکن وہ بازوؤں پہ حملہ ہوا جو مشک سکینہ کا تحفظ کر رہے تھے، ہم ظالموں کا ظلم دیکھیے جو پانی لے کے جا جو حملے کے لیے نہیں آیا ہے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے جس کا رخ لشکر کی طرف نہیں خیمگاہ کی طرف تھا اب جو لشکر نے مار دیا سامنے آ کے جرات نہیں تھی پیچھے سے حملہ ہوا دانا بازو قلم ہوا بایاں بازو قلم ہوا مشک سکینہ صاف نظر آنے لگی ایک زنزناتا ہوا تھی جس طرح سے ریزگر کے گروہ ناظر پہ لگا تھا سکینہ کے مشک پہ لگا مشک سج گئی پانی بہ گیا اور پانی کے ساتھ عباس کی آس ٹوٹ گئی اب رخ خیمگاہ سے موڑ لیا خیمے میں شوخا عباس آرام والیا مسلمانوں کی جان نماز عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اسلام مسلمین کی طرف بات کرنا دشمنان دین دشمنان اسلام بالکل کو تبدیل کو اسرائیل کو تبدیل کو بات کرنا منشی اعلیٰ نے مشرق حضرت حجت کے ظہور میں تاثیر فرمانا